أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم مومنین کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل دن ہوتے ہیں. اس کے اندر ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو جتنا بہترین انداز میں منا سکتا ہے اس کو منائے. اس کے پھر مختلف طریقے ہیں. کبھی اس کو عزاداری کی شکل میں منایا جاتا ہے, کبھی اس کو ماتمداری کی شکل میں منایا جاتا ہے, کبھی مجالس کی شکل میں ہے, کبھی درس و تدریس کی شکل میں ہے. امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور ان کی شخصیت کی یاد منانے کا بہترین ایک طریقہ جو ہے ان کے نہضت میں موجود درس جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنا, ان کو حاصل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. نور ولایہ ٹی وی کے توسط سے ہم اسی کام کو انجام دے رہے ہیں. اس نہضت میں موجود مختلف جو پہلو ہیں, بعض وہ پہلو کہ جن کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے یا کم کی گئی ہے, بعض وہ پہلو کے جو زندگی کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ایک پہلو کے جو نہضت امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہے وہ ہے ان کا قرآنی پہلو. آج آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کے قرآنی اصول, کہ امام حسین علیہ السلام ناطق قرآن ہے, وہی کے گھرانے میں پلے بڑھے ہیں اور معصوم ہیں. ان کا ہر فعل قرآنی فعل ہے, ان کا ہر فعل ہر انسان کے لیے حجت رکھتا ہے. تو لہٰذا اس پر گفتگو کرنا ایک اہم موضوع شمار ہوتا ہے, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ظفر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگوار کو کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ سب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ پروگرام کا عنوان شروع میں نے بیان کیا کہ نہضت امام حسین ہے یا تحریک امام حسین علیہ السلام کے قرآنی اصول ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس عنوان کو ذرا کھول دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اس عنوان سے ہماری مراد کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں مغموم اور محزون رکھے. اور پھر آپ لوگوں کا شکریہ کہ جو واقعاً بہت اچھے اچھے عناوین, جو عناوین تشنا ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لیکن ان پر گفتگو نہیں ہوتی, ان پر جو ہے نا جو حالات ہمارے ہیں اس میں, تو ایسے عناوین ایسے موضوعات کا جو ہے آپ نے انتخاب کیا. انہی میں سے ایک عنوان جو ہے وہ اصول قرآنی ہے. میں اصول قرآنی, آپ نے جو عنوان دیا وہ بہت اچھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کے قرآنی اصول. دیکھیے اگر آپ کسی جاہل ان پڑھ ڈاکو سے بھی پوچھیں گے تو اس کی زندگی کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ بنیادیں ہوتی ہیں, بھائی انہوں نے اپنے خود ساختہ بنائے ہوتے ہیں. غرض یہ ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو وہ کچھ اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتا ہے. اب وہ اصول کیسے اس نے بنائے ہیں, کس طرح سے بنائے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح سے جو اس کا سر چشمہ کیا ہے, چشم کہاں سے جو ہے نا وہ اصول لیے گئے ہیں, وہ الگ بات ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہماری جو زندگی کے اصول ہیں وہ قرآن سے لیا جائے. ٹھیک ہے, اب جب ہم دیکھتے ہیں قرآن سے تو قرآن کے بعض اصولوں, اس وقت ہم قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ جب وہ ہمیں واضح ہوں کہ بھئی یہ فلاں جگہ پہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ ہے اس حوالے سے. اس حوالے سے کچھ قرآنی اصولوں کے پیکر جو ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآنی اصولوں کے مطابق گزاری ہے, وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا تعارف کرایا ہے، ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ بھائی اگر قرآن کو دیکھنا ہے مکتوبی اور کتابی صورت میں دیکھنا ہے تو یہ آیتیں ہیں، لیکن اگر انہی آیتوں کے مطابق پوری زندگی کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو وہ یہ آستیاں ہیں۔ تو ان میں سے سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ حدیث ثقلین جو زیادہ مشہور ہے، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرنے کے لیے، ہدایات الہی سے بہرہ مند ہونے کے لیے اور ضلالت سے بچنے کے لیے جس جانب ہمیں جو ہے نا رغبت دلائی ہے، وہ یہی فرمائیں تارکن فیکم الثقلین، ٹھیک ہے، دو گران قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں ہم آپ میں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کہ ہماری کتاب اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور ہماری عطرت ہے۔ یہاں پہ استاد محترم جوادی عاملی صاحب کا ایک فرمان اقدس جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے مختلف دروس میں، کہ یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ قول معصوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس وقت حجت ہے کہ جب وہ قرآن کی کوئی دلیل آ جائے گی تو وہ جو ہے نا حجت پائے گا، یہ نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن کے بالکل ہم وزن ہے، ان اتلے قرآن ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نا کوئی اس طرح ہے اور ان کے قول فعل نہیں، یہ بولتے قرآن ہے، حقیقت قرآن اور ان کی حقیقت ایک ہے، تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں کہ بھائی اس کی سند دیکھنی چاہیے، یہ حجت ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ قول معصوم حجت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس بات کے لیے کہ بھائی واقعی یہ قول معصوم ہے یا نہیں ہے،
یعنی ہم تفقیق کے قائل، اگر خود معصوم ڈائریکٹ کہہ رہا ہو وہ تو حجت ہی حجت ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ قول ہم تک نقل ہوتا ہے، اس نقل شدہ قول کو ہم پرکھنے کے لیے بعض اصول جو ہے علماء نے تعین کیا ہیں کہ ہم اس کے مطابق یہ سمجھ سکیں کہ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر ثابت ہو گیا پھر تو وہ حجت ہی حجت ہے، چونکہ ان کا قول اور قرآن جو ہے وہ تقریباً ایک حقیقت ہے۔
یہ آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا قول فعل اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن مجید حجت ہے، ٹھیک ہے خاص صاحب،
تو اب بلکہ خود قرآن نے رہنمائی کی ہے،
قرآن نے رہنمائی کی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی،
میری اطاعت کرنی ہے تو پیغمبر کی
جی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے عنوان سے، یا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا جو ہے اس کا قسم کے، جی جی
وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس
جی اس حوالے سے جو ہے جی جی آیات مختلف ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں اس سلسلے میں، تو اب جو ہے بسا اوقات ہمیں قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ وحی الہی سے بولتے ہیں، ان کی مشیت الہی کے مطابق ہوتی ہے، حضرت عباس علمدار نے بھی کہا وہ اس کو پکار کے جب مکہ سے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ان کو دشمنوں کو پکار کے کہا تو یہ شکر کرو کہ میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت رحمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے، تو ان کی مشیت تو ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے نا آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو اپنے بیان کے ذریعے سے، قرآنی استدلال کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے کہ بھائی دیکھیے میں یہ کام جو کر رہا ہوں تو اس مبنا پر کر رہا ہوں، بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بار بار قرآن کی جانب رجوع کرنا، یہاں سے ہم جو ہے یہ وہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ الہی اصولوں کی بنیاد پر تھی، قرآنی اصولوں کے بنیاد پر یہ تھی۔ اب آتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی چونکہ امام ہیں اور معصوم امام ہیں، ہادی ہیں اور وہ عدل قرآن ہیں، جب وہ عدل قرآن ہیں ان کا ہر ایک قول ہر ایک فعل جو ہے مبنی قرآنی کے مطابق ہے، تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے اور برجستہ کردار ہے جو بالکل ہائی لائٹ ہے اور سارے لوگ اس کی جانب متوجہ ہیں، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام ہے، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک ہے، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا انقلاب ہے، تو کیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ انقلاب جو برپا کیا ہے تو قرآن مجید کے اصولوں کے بنیاد پر کیا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قیام کا جو مبنی قرار دیا ہے وہ قرآنی اصول ہیں، اگر ہم قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں، قرآن کو ایک جانب رکھتے ہیں اور دوسری جانب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ تو امام نے جو ہے نا خود آیت تلاوت کی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آیت تلاوت نہیں کی، لیکن قرآن جو ہے نا
ان کے عمل سے جھلک رہا ہے،
جھلک رہا ہے کہ یہ قرآنی اصول ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور یہ جو ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں تو امام علیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راہ و روش ہے، جو طریقہ ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے کیا. یہ ایک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک مبنا، جو ایک اصول مضبوط طریقے سے، وہ یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی میں وہ آ جائے تو پھر وہ انسان کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان مالکیت مطلق خداوند اس کے وجود پر حاوی ہو جائے اور مسلط ہو جائے اور اس کا ایمان پختہ ہو جائے، تو تب بھی وہ پھر جو ہے قیام پر مجبور ہوتا ہے باطل کے خلاف. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ مزید اس کو دیکھیں کہ جس معاشرے میں ذلت کو عزت سمجھا جا رہا ہو، جس معاشرے میں عزت وہ مقام نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، اور وہ عزت الہی، وہ اقتدار الہی، وہ قدر الہی جو نفسرت ہو جائے، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت کو، معاشرے کو عزت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اصلی عزت کیا ہے اور حقیقی عزت کیا ہے. اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبانی کو اگر دیکھا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، عرف مقصد ہے، بس جس ذریعے سے ہم حاصل کیا جائے حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبنا یہ تھا کہ نہیں، مقدس ہدف ہے تو وسیلہ اور ذریعہ بھی جو ہے نا مقدس ہونا چاہیے. اس طرح اور بھی مبانی انشاءاللہ شاء.
جی بہت شکریہ، مختصر انداز میں آپ نے بہت مفید جو ہے وہ نکات بیان کیے. ایک دو نقطہ میں تھوڑا سا برجستہ کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین جو ہیں اس پر توجہ رکھیں. وہ یہ کہ انسان کا کوئی بھی فعل ہے وہ اس کی اصول سے خالی نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ انسان جب بھی کوئی فعل انجام دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اصل اس کے اوپر حاکم ہوتی ہے. لیکن افتخار انسان کے لیے وہی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ اصل جو ہے وہ الہی ہو. یہ ایک نقطہ جو ہے وہ آپ نے اشارہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت کے جو قرآنی اصول ہیں اس کو بیان کیا جائے، اس کا متم نظر جو ہمارا ہے وہ یہ کہ ان اصولوں کو جان کر ہم پھر اپنی زندگیوں پر حاکم کریں اس کو. یعنی ہم نے فقط جاننا نہیں ہے بلکہ ہم سب اور آپ سب جو ہیں ان اصولوں کو جان کر اپنی زندگیوں پر حاکم کریں گے. جی بہت شکریہ آغا صاحب. جیسا کہ آغا سید نے بہت خوبصورتی سے بعض مبانی یا اصول قرآنی کے جو حاکم ہیں اس تحریک کربلا پر، نہضت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی ہے. میں چاہوں گا، انہوں نے جو پہلا ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ تحریک کربلا جو ہے یا تحریک امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہ تسلسل ہے تحریک انبیاء کی، یہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں بھی انہی ایام کی مناسبت سے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کروں گا اور دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان اصول اور ان قوانین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آغا صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا اور چند اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا. ان میں سے ایک اصل وہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی اور جو نہضت تھی، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا تسلسل ہے. اور اس کو ہم بیان کرنے کے لیے چند چیزوں کا جو ہے وہ سہارا لیں گے. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ کی جانب جا رہے ہیں، اصلی ہدف تو وہی عراق تھا، عراق جانا تھا، لیکن جب مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ سے نکلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 21 ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب وہ شخص جو ہے وہ شہر سے نکلا تو خائفا، خوف زدہ تھا، کسی خطرے کو محسوس کر رہا تھا، یترقب اور کسی حادثے کا منتظر تھا. پھر فرمایا قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ مجھے ظالمین سے، قوم ظالمین سے نجات عطا فرما. تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ آیت جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے کس حوالے سے ہے. تو یہ آیت در واقع جو ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک داستان اور کہانی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور دو شخص جو ہے وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے. ایک جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ مخالف تھا. تو یہ جو ماننے والا تھا اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی مدد کی اور مخالف کو جو ہے وہ، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اور خود قرآن نے بلکہ ذکر کیا ہے، کہ ایک مکہ مارا لیکن از قضا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مر گیا. تو اس وقت جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے، جب فرعونیوں کو یہ معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ مار دیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی اور انہوں نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے. تو یہ بات جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور کسی نے آ کر بیان کیا اور بتایا کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ سے، مصر تھا، مصر سے انہوں نے ہجرت فرمائی اور مدین کی طرف چلے گئے. تو اسی چیز کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فخرج منہا خائفاً، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر سے خارج ہوئے در حالانکہ وہ خوف زدہ تھے، یا ترقب اور کسی حادثے کے منتظر تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ خطرناک حادثہ ان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے خدا مجھے ظالمین، قوم ظالمین سے نجات عنایت فرما. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی جب مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ کی جانب جا رہے ہیں تو اسی آیت کا انتخاب فرمایا اور اسی آیت کو پڑھا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے اور اس آیت کا انتخاب فرمایا ہے. تو اس میں میں نے چند نکات جو ہے وہ لکھے ہیں اور مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں درج فرمائے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے میں مدینہ سے جو مکہ کی جانب نکل رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہوں، میرے اوپر جو ہے وہ فشار ہے اور میرے اوپر پریشر ہے، اور پریشر کی وجہ سے، ظالم کی طرف سے پریشر ہے اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں. کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے جب وہ خارج ہو رہے تھے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ظاہر سی بات ہے دشمن نے، ظالم جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر لیا تھا، میٹنگ کر لی تھی، تو اسی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس آیت کو اسی لیے انتخاب کیا تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ دشمن کی طرف سے خطرہ ہے اور اس خطرے کو میں بھانپ چکا ہوں اور اسی وجہ سے میں یہاں مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کر رہا ہوں. یہ پہلا نقطہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. دوسری بات جو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ قال رب، آیت کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں فرمایا کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ خدا مجھے ظالمین کی قوم سے نجات عنایت فرما. پہلی تو بات یہ ہے کہ مخالف کو امام حسین علیہ السلام نے ظالم کہہ دیا، اور یہ حجت خدا ہے جو دشمن کو اور دوسری فریق کو جو ہے وہ ظالم کہہ رہی ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب جا رہے ہیں تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نجات پائیں گے، اور حرم اور جو مکہ ہے وہ امن ہے، جائے امن ہے. جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر سے مدین گئے اور انہوں نے نجات پائی، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی مکہ سے جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، تو در واقع یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک امن جگہ کی طرف جا رہا ہوں، یہاں پہ جو ماحول ہے وہ میرے خلاف ہے اور یہاں پہ امن نہیں ہے، امنیت نہیں ہے میرے لیے. تو اسی طریقے سے جو تیسری چیز جس نقطے کی طرف ہمارا موضوع بھی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کا انتخاب فرمایا اور اس کو بیان فرمایا اس لیے کہ یہ جو نہضت ہے، یہ جو میری تحریک ہے اور جس کے لیے میں نکل رہا ہوں، یہ سب کچھ جو ہے یہ تسلسل ہے انبیاء کی تاریخ کا. جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی تاکہ ان کی تحریک زندہ رہے، جس مقصد کے لیے وہ نکلے ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں، وہ بعثت کا ہدف جو ہے وہ پورا رہے اور اس کو پورا کر پائیں، تو اسی طریقے سے جناب امام حسین علیہ السلام بھی وہاں سے نکل رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ جو میری جو ہجرت موسوی ہے یہ اس کو میں برقرار کر رکھوں اور اس کے اہداف جو ہے وہ ان کو پورا کر پاؤں اور اس تحریک کو زندہ رکھوں اور اس کے نہضت کو جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا پاؤں. اور دوسری بات یہ ہے
کہ دوسری بات امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت میں کہ جس طریقے سے میری یہ ہجرت ہجرت موسوی ہے اور یہ میری راہ جو ہے یہ راہ موسوی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی گویا راہ انبیاء ہے، اسی طریقے سے جو میرا مخالف ہے اس کی جو تحریک ہے، اس کی جو حکومت ہے اور اس کا جو راہ ہے وہ راہ انبیاء نہیں ہے بلکہ راہ فرعون ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون ہے جو ان کا دشمن ہے۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام واضح طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس شک میں نہ رہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جس نے بعض لوگوں نے جو ہے اشکال کیا، نہیں، امام حسین علیہ السلام وہیں اس اشکال کا اور شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، کسی مال یا دولت کے لالت میں جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ جس طریقے سے موسیٰ اور فرعون کی جنگ تھی، جس طریقے سے حق اور باطل کی جنگ تھی، یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق میرے ساتھ ہے اور باطل میرے دشمن کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی، یہ تحریک انبیاء تھی اور اسی کا تسلسل۔
جی بہت شکریہ، انتہائی اہم بعض نکات کی طرف جو وہ اشارہ کیا ہے، یعنی اس کو ہم اصل کے عنوان سے اس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جو یہ ہجرت کی ہے، اس ہجرت کے پیچھے جو ایک ہدف تھا وہ بعثت کے مقصد کو زندہ رکھنا تھا۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام نہ کرتے، اس نہضت کو جو ہے وہ ایجاد نہ کرتے، تو آنکھوں کے سامنے سب کے جو ہے وہ جو رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تھا وہ فوت ہو رہا تھا۔ اور بہت خوبصورتی سے ایک مطلب یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جو موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ کس طریقے یہ جو نہضت کربلا یا نہضت امام حسین علیہ السلام کے قرآنی اصول سے کیا مراد ہے، یہاں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ تحریک جو ہے ہر جگہ پر قرآنی رنگ رکھتی ہے۔ یعنی اگر وہ نکل بھی رہے ہیں تو اس نکلنے پر بھی آیت تلاوت کر کے اپنے اہداف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہی اس کے قرآنی اصول ہونے پر ایک بہترین دلیل بنتی ہے۔ آ کر بہت شکریہ آپ صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی پہلی گفتگو کے اندر چند عناوین کا تذکرہ کیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ انہی عناوین کو جو ہے وہ یہاں پر کھول کر بیان کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک جو اصل حاکم ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بھی، اور پھر اس کو انہوں نے مختلف جگہ پر بیان بھی کیا ہے اور توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، وہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ مالک مطلق اور مالک حقیقی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس مبنے کو تھوڑا کھول کر بیان کریں۔
جی بالکل، دیکھیے کہ زندگی میں زندگی کا مبدا اور زندگی کا مقصد اگر یہ صحیح طریقے سے مشخص ہو جائے تو پھر وہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور بڑے آرام سے جو ہے نا زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک دھماکہ تھا اور دھماکہ ہوا اور ساری چیزیں جو ہے نا وجود میں آ گئیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بس یہی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اس زندگی میں، تو اسی کے مطابق
یعنی ہر چیز کو اس مادی لذت میں
خلاصہ کر دیتے ہیں، محدود کر کے جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے ایک عظیم خدا نے پیدا کیا ہے اور اس خدا وند متعال نے میری زندگی کا ایک ہدف بھی رکھا ہے، ایک مقصد بھی رکھا ہے، اور پھر میں نے اسی خدا کی طرف جانا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ منظم ہو جاتی ہے اور ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، وہ پھر لاولاب کا شکار نہیں ہوتا اور پھر وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا، اس کے مقاصد زندگی کے اور اہداف جو ہیں نا وہ روشن ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی ہے کہ جن کو اپنے مبدا کا پتہ ہے کہ میرا مبدا حقیقی کون ہے اور میری زندگی میں اور اس پوری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور میں تو صرف مملوک ہوں، میں نے تو خداوند متعال کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو میں نے اسی طرح کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے خداوند متعال کو اس کی امانت لوٹا دوں، جو مالک ہے اس کا اسی کو جو ہے نا میں صحیح طریقے سے واپس لوٹا دوں۔ لہٰذا انہی اہداف کے تحت ان کا یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انہی اہداف کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جیسے آغا صاحب نے بیان فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ولید بن عتبہ نے جو گورنر تھا اس وقت کا مدینہ کا،
تو انہوں نے جب بلایا تھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح جو اس وقت کا حاکم تھا وہ وفات پا گیا ہے، اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ جو ہے ابی سفیان کا بیٹا تھا، یزید کا بابا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ کلمہ استرجاع، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جو ہم لوگ بھی عام طور پہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے وہ پڑھا جاتا ہے، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی مرتبہ یہاں پہ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یہ کربلا کے راہ میں، یعنی اس کربلا کے اس راستے میں جو ہے 3 بار جو ہے نا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمہ جو ہے استعمال کیا۔ ویسے اس سے پہلے بھی امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے وقت بھی استعمال ہوا ہے، لیکن راستے میں مثلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر ان کو شہادت مسلم اور ہانی علیہ السلام کی جو شہادت کی خبر ملتی ہے، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بھی کلمہ استرجاع جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قصر بنی مقاتل کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں اس خواب سے جب اٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں، کہ پھر وہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بھی ہے ساری چیزیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ، اچھا ایک بات جو ہے قابل غور یہ ہے کہ جب بندے کا کوئی عزیز مر جائے تو بندے کو دکھ محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو خدا بندے اس امید پر کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس جائے گا اور اللہ رب العزت کے پاس جو ہے یہ اعلیٰ مقام پائے گا، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو عزیز ہے یہ خدا کی طرف سے آیا تھا، یہ ملکیت تھا خدا کی اور خدا کی طرف چلا گیا ہے، تو پھر اس کو یہ دکھ نہیں ہوتا، پھر اس کو جو ہے نا کوئی رنج نہیں پہنچتا، تو اس کی جانب یہ کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یزید کا بابا، یزید کے خلاف قیام ہے، اور یزید کے بابا کی اس کی موت کی خبر سنتا ہے، تو پھر بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھتے ہیں، وہاں پہ بھی اس بیان کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک مہم سوال ہے یہاں پہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، درس لینا چاہیے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ ان کا کارندہ ہے، وہ معاویہ کا کارندہ ہے، امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ محترم نہیں ہے، لیکن جو ہے نا اس کے لیے وہ بندہ محترم ہے، اس کی نظر میں وہ مقدس ہے۔ اور امام علیہ السلام، ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کو یہ وہ بتا رہے ہیں، یعنی ظاہر کا خیال رکھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف مومن خدا کی طرف سے ہیں اور مومن ہی واپس لوٹ کے جانا ہے، نہیں، جو ظالم ہے وہ ظالم بھی خدا کی طرف سے ظالم بن کر نہیں آیا، وہ آیا تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن ظالم اپنے کردار کی وجہ سے اور شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے وہ ظالم بن گیا، ایک یہ۔ دوسرا یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اور جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بالخصوص مروان وہاں پہ موجود ہے، اور مروان امام علیہ الصلاۃ ولید کو بھی اکسا رہا ہے کہ ان کو چھوڑیے گا نہیں، آج اس کی بیعت لے لو، آج یہ زور آزمائی کیوں، کس اس پر کہ ان کے پاس قدرت ہے۔ اور یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمہ استرجاع اور مالکیت مطلق خداوند کی جانب ان کی توجہ دلا کر ان کو بیان کر رہے ہیں، بھائی تمہارا بڑا جب اس دنیا میں نہیں رہا اور جو ہے نا حق کا راستہ نہیں روک سکا، تو تم لوگ بھی نہیں روک سکتے، حق کا راستہ نہیں روک سکتے، اور تم لوگ جو ہے نا باطل ہو، باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ درس لو کہ جب وہ اتنے ظلم کر کے، اتنی جنگیں کر کے کئی سال تک جو ہے میرے بابا پر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب شتم کر کے وہ اس کا اقتدار آج جو ہے نا وہ ہو گیا اور وہ خدا کی طرف چلا گیا، اب خدا کے حضور جو ہے نا وہ معذب ہوگا، خدا کو جواب دے ہوگا، تو تمہیں بھی یہ سوچنا چاہیے، تم جو اس کے کارندے ہو، آج ایسے نہ ہو کہ کسی باطل کا کارندہ بن کے پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا ظلم کا بازار جو ہے نا گرم کریں۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ میں جو شیعہ ہوں، میں جو محب علی ہوں، میں جو عاشق علی اور آل علی ہوں، حسین ابن علی کا عاشق ہوں، مجھے اپنی زندگی کو ان 2-4 چوبوں کے درمیان میں گزارنا چاہیے، کہ بھائی میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور ایک دن میں نے خدا کی طرف جانا ہے، لہٰذا مجھے زندگی خداوند متعال کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنی چاہیے اور ان اہداف تک پہنچنا چاہیے تاکہ جب میں بروز قیامت خدا کا سامنا کروں تو میں سرخرو ہوں اور میرا سر ادب کی وجہ سے جھکا ہو، نہ کہ جو ہے نا اور گناہوں اور شرم کی وجہ سے جو ہے نا جھکا ہو.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، انتہائی اہم یہ ایک مبنا آپ کہہ لیں کہ جو کہ ہونا چاہیے زندگی میں، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ہے خدا کا مالک حقیقی ہونا اور پھر اس کی طرف پلٹ کر جانا، اس کو توجہ رکھنا ہے. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی ہے، وہاں پر ایک بہت خوبصورت ایک بات اسی سے ریلیٹڈ کی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے یہاں بھی اس کو کوٹ کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. ہر اس نہضت امام حسین کے اندر موجود فرد کے اندر بندگی مجسم ہے. تو وہاں پر ایک بات یہ سامنے آئی کہ بندگی کا ملاپ کیا ہے، کیوں یہ ہر قسم جو فرد ہیں وہ بندگی کر رہے ہیں آ کر؟ تو جواب یہ تھا کیونکہ وہ خدا کو مالک حقیقی مانتے ہیں. یہ مالکیت حقیقی جو ہے اس کا نتیجہ بندگی خدا نکلتا ہے آ کر، اور ظاہری بات ہے کہ اگر یہ مبنا زندگی میں نہیں ہوگا تو انسان کوئی بھی بندہ خدا کا نہیں بن پائے گا.
یہ شیخ طبرسی نے اپنی یہ تفسیر میں جو ہے نا مجمع البیان میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہم انا للہ کہتے ہیں تو یہ اقرار بالعبودیہ، تو ان کی وجہ سے جی جو نقطہ آپ بیان فرما رہے تھے جی اسی.
جی بہت شکریہ کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے آ کر. وقت کے دامن میں گنجائش بالکل کم رہ گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مبنے پر جو ہے گفتگو ہو جائے. وہ یہ کہ آغا صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت کے اندر ایک جو اصل حاکم ہے وہ ہے عزت. خود بھی عزیز تھے، اس نہضت کے اندر موجود جتنے افراد تھے وہ بھی عزیز تھے، اور اس عزت کو پھر قیامت تک کے لیے زندہ بھی رکھا. میں چاہوں گا اس مبنے کے اوپر تھوڑا گفتگو کیجئے، میرے خیال میں شاید ہمارے پاس جو ہے 5 منٹ تک کا وقت ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس اصل کی طرف خود امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ پہ اشارہ فرمایا، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ اشارہ فرمایا اپنے خطبات میں، لیکن اگر قرآنی اعتبار سے دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام آیا کہیں پہ قرآنی آیت بھی بیان فرمائی ہے، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ متکبر ہیں نعوذ باللہ. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ کل الکبر للہ وحدہ، کہ تمام کی تمام کبریائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ولا یکون فی غیر، کسی غیر میں یہ کبریائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کی حقدار ہے. پھر آگے قرآن کی آیت کو بیان فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو بھی ساتھ میں بیان فرمایا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں عزت کا لغوی معنی بیان کر دینا چاہیے کہ عزت کا لغوی معنی جو ہے وہ سخت ہے، مضبوط ہونا، سخت ہونا،
عرب یعنی جو کوئی چیز اس کے اندر نفوذ
نہ کر سکے، اندر نہ جا سکے. مثالیں پیش کریں گے واضح ہو جائے گی بات. عرب جو ہے جو سخت زمین ہوتی ہے جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ نفوذ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں ارضن عزاز، یعنی ایسی زمین جو ہے وہ سخت اور مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی. اب اپنی ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، جیسے مثلاً آپ دیکھیں اگر عام زمین ہوگی تو اس کے اندر کیل چلا جائے گا، لیکن اگر تھوڑا سیمنٹ کے ساتھ پکی کی ہوگی تھوڑی مشکل سے جائے گا، تھوڑا سخت ہو جائے. لیکن اگر پتھر ہو جائے، پتھر کے اندر اگر آپ جو ہے کیل لے جانا تو پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے اندر کیل جو ہے وہ نہیں جائے گا. تو یہ گویا جو ہے وہ پتھر ایک عرض عزاز ہے، یعنی ایک سخت اور مضبوط چیز ہے، اس کو عزیز کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا جو ہماری اصطلاحی عزت ہے، ہم عزت عزت بولتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس لغوی معنی سے اور ڈکشنری والے معنی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا معنی اس طریقے سے بنتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عزت دار آدمی ہے، عزت دار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف برائی کی نسبت دیں گے یا اگر آپ اس کے اوپر کوئی تہمت لگائیں گے، کسی بھی بری چیز کی نسبت دیں گے، تو اس کے اندر نفوذ نہیں کر پائے گی چونکہ وہ عزیز انسان ہے، وہ سخت ہے اس معاملے میں. جس طریقے سے کیل جو ہے وہ پتھر کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے
یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو تہمتیں ہیں، چونکہ وہ خود اس کا نفس نفیس جو ہے وہ عزت دار ہے اور اس حوالے سے
تو وہ برائیاں اس کے اندر جاتی ہیں،
برائیاں اس کے اندر جاتی ہی نہیں ہیں. اس کی بہترین جو مثال ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک مومنین جو ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ بولا فلاں شخص عزت دار ہے، فلاں شخص عزت دار ہے، فلاں بعض اوقات ذلت بھی کہتے ہیں کہ فلاں ذلیل ہے اور اس کے پاس عزت نہیں ہے، کیا قرآنی اور جو تحریک عاشورہ کا معیار ہے وہ بھی یہی ہے یا نہیں؟ قرآنی معیار اور قرآنی اصول جو عزت کا ہے اور یہ جو ہم معاشرے میں ہم کہتے ہیں یہ کچھ اور ہے اور یہ اور ہے، کیا فرق ہے کچھ؟ تو دیکھیں مفسرین نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دو قسمیں کی عزت ہے، ایک حقیقی عزت اور دوسری جھوٹی عزت ہے. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ پروگرام ہو رہتے ہیں اور ایک اداکارہ جو ہے وہ آ کر بیٹھتی ہے اور جب بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت بھی خدا کی طرف دیتی ہے وہ جو عزت اس نے حاصل کی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس اگر اچھی گاڑی آ جائے تو جو لوگ مبارکباد دینے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ ان کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا اور عزت میں اضافہ فرمائے، یعنی اس کار کو جو ہے وہ عزت سمجھتے ہیں اور یہ عزت اگر کسی کے پاس کار ہے، گاڑی ہے اچھی. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ دوست اور دشمن کو جو ہے نا وہ سب کو راضی رکھتے ہیں، چاہے وہ دشمن خدا ہے تب بھی اس کو راضی رکھیں گے. اگر آپ معاشرے کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو مودی بھی عزت دار ہوگا، ٹرمپ بھی عزت دار ہوگا کہ یہ عزت ہے ان کے پاس جو ہے، جبکہ قرآن کے نزدیک اور مکتب عاشورہ کے نزدیک یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے درواقع، یہ ذلت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر للہیت نہیں ہے، جس کے اندر خدا نہیں ہے، جب خدا نہیں ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ذلت ہوگی، وہ عزت نہیں ہوگی. تو بس یہ اس بات سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عزت کا منبع کیا ہے، عزت کہاں سے آتی ہے. تو وہ خود امام حسین علیہ السلام نے آیت کے ذریعے بیان فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُ، عزت کا منبع جو ہے وہ خدا ہے. یعنی اگر خدا نے آپ کو عزت دی اور خدا کی نگاہ میں آپ عزت دار ہیں تو یہ حقیقی عزت ہے، باقی جہاں پہ بھی للہیت اور خدا نہیں ہوگا وہ لوگوں کی اصطلاح میں یا لوگوں کے دیکھنے میں وہ عزت ہو سکتی ہے لیکن خدا کی نظر میں وہ بالکل بھی عزت نہیں ہے.
اور خدا جو ہے للہیت بھی پتہ تب چلتی ہے کہ جب انسان خدائی اقدار کے اوپر، الہی اقدار کے اوپر عمل کر رہا ہو.
بالکل. اور اب دیکھیں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک میں اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں بہت ساری جگہوں پہ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے. میں دو تین چیزوں کو بیان کروں گا کہ مثلا امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلا، کہ مجھ جیسا جو ہے وہ اس جیسے کی یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. تو بہت واضح امام حسین علیہ السلام پر، میں عزت دار ہوں، عزت دار انسان ذلیل کے سامنے کیسے جھکے؟ اصلاً یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر پتھر کے اندر کیل چلا جائے تو وہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے گردن جا سکتی ہے لیکن میں عزت دار جو ہے وہ ذلیل کے سامنے جھک نہیں سکتا، بیعت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے دوسری جگہ جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ امام حسین علیہ السلام ہمیں حیات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم ذلت ہم سے بالکل دور ہے، اصلاً کوسوں دور ہے اور شعار بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے والحیات، ایک جگہ بھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والحیات مع الظالمین الا براما، کہ دشمنوں کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ذلت ہے، ذلت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں مجھے، اور ان لوگوں کے ساتھ میرے لیے زندگی گزارنا بالکل ذلت ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس تحریک کی جانب بھی یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو میری پوری تحریک ہے، چونکہ میں ظالمین کے ساتھ نہیں رہ سکتا، گویا یہ میری پوری تحریک جو ہے یہ عزت سے بھرپور ہے، اس کے اندر ذلت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جو شخص بھی مکتب عاشورہ سے وابستہ ہو جائے گا وہ یقیناً عزت دار بن جائے گا.
وہ عزت بھی جو ہے وہ حسینی میں
اور وہ حسینی عزت ہوگی، چاہے وہ کہیں پہ بھی زندگی گزار رہا ہو، وہ سر تو اس کا کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے
ظالم کے ساتھ جھکے گا نہیں، ظالم کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعا چونکہ وقت دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ نہضت امام حسین علیہ السلام کے قرآنی اصول پر گفتگو ہماری جاری تھی اور انتہائی منظم اور بہترین انداز میں علماء نے بیان فرمایا ان اصولوں کو کہ جو نہضت امام حسین علیہ السلام پر حاکم تھے، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان اصولوں کے تحت زندگی گزار سکیں۔ انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یکی از ابعاد و زوایای قیام سید الشهدا علیه السلام و واقعه عاشورا نقشی است که جوانان و نوجوانان در این واقعه با عظمت داشتن، که خودش فصل بزرگی هستش از این داستان با عظمت که خیلی بجاست که بیشتر روش تأمل بشه و راجبش صحبت بشه. اولا شما میدونید که جوان از طرفی در این حال که خب کم حوصله هستش، شاید حوصله سخنرانی و حرف و نصیحت و اینها رو چندان نداره، اما تو میدان عمل پایکاره، پا به رکاب هستش، شجاعت داره، خلاقیت داره، در جایی که میدانهای خطر هست ریسک پذیره، چون تعلقی نداره جوان، چون تعلقش کم هستش، وابستگیهاش کمه، میتونه تو میدانهای خطر جسارت داشته باشه و ورود پیدا کنه. آدمی که سنی ازش میگذره هم تعلقاتش زیاد میشه، وابستگیاش زیاد میشه، تا میخواد یه کاری بکنه کلی محاسبه میکنه و به هر حال محافظه کار میشه، ولی جوان اینجوری نیست. از این جهت تو نهضتی که انبیا و اولیاء الهی در طول تاریخ داشتن، معمولا جوانها بودن که کمک بودن، معمولا جوانها بودن که پیشتاز بودن. پیغمبر اکرم فرمود که ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فخالفن شبان و خالفن شیوخ، خدا متعال من رو به نبوت مبعوث کرد، جوانها با من همپیمان شدن و کمک دادن، اما پیرها مخالفت کردن و در مقابل من ایستادن. معمولا این چنین هست که جوان پا به رکاب هست، تو جاهایی که حق میبینه که زود هم تشخیص میده کمک میده. پیغمبر اکرم نسبت به جوان عنایت داشتن و میدان میدادن به جوانها، میدان میدادن. شما نگاه بکنید وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام 10 سالش بود، یه نوجوان بود که پیغمبر او رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد در جمع خیشان که در یک مجلسی بودن، بدون رودرواسی و تعارف فرمود که این جانشین من هستش. یه نوجوان 10 ساله اون بوقه بود امیرالمومنین علیه السلام، در زمانی که در اون ابتدای بعثت پیغمبر خیلی فشار می آوردن رو مسلمین، شکنجه می کردن مسلمان ها رو و به هر حال اذیت می شدن مسلمین، پیغمبر اکرم برای اینکه بتونن این مسلمان ها بتونن مقاومت بکنن، یه تعدادی از اونها رو به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب که 24 سالش بود فرستاد حبشه که اونجا در امان باشن. موقعی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، یه جوان 21 ساله رو به عنوان حاکم مکه قرار داد به نام عتاب ابن اسید، 21 سالش بود، خیلی هم از پس کار خوب بر اومد و این مسئولیت رو خیلی خوب و درست انجام داد. پیغمبر اکرم در جنگی که تو مدینه لشکری رو تهیه کرده بود با سپاه روم اون زمان که ابرقدرت اون زمان و بزرگترین ارتش اون زمان بود، یه جوان 18-19 ساله رو به عنوان فرمانده لشکر قرار داد، اسامه ابن زید. با اینکه افراد مسنی بودن، اما پیغمبر اکرم این جوان رو به عنوان فرمانده لشکر قرار داد و نفرین کرد اگر کسی مخالفت باهاش بکنه. لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. عنایت می‌فرمایید که در جاهای متعددی پیغمبر اکرم میدان میداد به جوان، اعتماد میکرد به جوان. جوان اگر کاری رو قبول بکنه، مسئولیتی رو قبول بکنه، خستگی ناپذیر برای اینکه بتونه اون کار رو انجام بده، با خلاقیت، با شجاعت از پسش برمیاد. اهل بیت هم همینجور بودن، اونها هم میدان میدادن و اعتماد میکردن به جوانها. حتی گاهی موقع ها جوانهایی که به ظاهر متفاوت بودن، ظاهرشون خیلی ظاهر دینی نبود، حالا به تعبیر امروزی خیلی حزب اللهی هم نبودن، اما اهل بیت جذبشون میکردن، ترد نمیکردن اونها رو. یه جوانی اومد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر در جمع اصحاب نشسته بود، این جوان اومد گفت که آقا اجازه میدید من برم زنا بکنم، مرتکب فحشا بشم؟ اصحاب که دور و بر پیغمبر نشسته بودن، خب حس کردن این داره توهین میکنه، از پیغمبر اجازه میخواد برای فحشا، بلند شدن که اقدامی بکنن مثلا این جوان رو بزنن. پیغمبر فرمود بشینید، خب من خودم هستم اینجا، بشینید. بعد پیغمبر فرمود که جوان شما مادر داری؟ گفت بله. گفت دوست داری کسی با مادرت مرتکب فحشا بشه؟ گفت نه آقا. با خواهرت چطور؟ نه. اگر ازدواج کردی و خدا بهت دختری داد، با دخترت چی؟ دوست داری کسی مرتکب فحشا بشه؟ گفت نه آقا. با عمت، با خالت؟ گفت نه. پیغمبر فرمود همونجور که تو دوست نداری، دیگران هم دوست ندارن که تو با خواهرشون، با مادرشون، با دخترشون، با عمه و خالشون مرتکب فحشا بشی. این دیگه هیچی نگفت. پیغمبر دست رو سینه‌اش گذاشت، گفت خدای گناهانش رو ببخش، به او عفت و حیا بده و از آلودگی او رو نجاتش بده، قلبش رو آرام بکن. این بلند شد، عذرخواهی کرد، پیغمبر رو بوسید، رفت. پیغمبر رو کرد به این دور و بریاش، گفت اینجوری بهتر نبود؟ شما می‌خواستید بلند شید بزنیدش؟ اینجوری بهتر نبود؟ حتی گاهی موقع ها جوانی که ظاهرش هم متفاوت بود ترد نمی کردن. در نقلی هستش که امام صادق علیه السلام در کوچه می رفت، از طرف مقابل یه آدمی بود که مست بود و کوزه شرابش هم تو دستش بود، دید امام صادق داره میاد، ظاهراً این کوچه در رو نداشت که بتونه در بره، دید آقا داره میاد، فقط تنها کاری که کرد اینه که به یه بهانه‌ای پشت کرد و روشو به دیوار کرد که چشمش به چشم حضرت نیفت. امام صادق وقتی نزدیک شد فرمود که گناه هم که میکنید از ما روبر نگردونید، ما که تردتون نکردیم، که گناه هم که میکنید از ما روبر نگردونید. خوبان اینجوری بودن، سیرهشون اینچنین بود.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم بعض انتہائی اہم موضوعات کو اٹھاتے ہیں، جس میں ہم بعض سوالات کے بھی جواب دیتے ہیں اور بعض اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. اس دوسرے سیگمنٹ میں پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک عنوان کو شروع کیا تھا کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اوپر توجہ بھی بہت ہی زیادہ کم کی گئی ہے، اور وہ ہے نہضت عاشورہ یا تحریک کربلا کے عرفانی پہلو. اگر کربلا کی تحریک کو دیکھا جائے، اس میں شریک ہر انسان قرب الہی اور بندگی کے مرتبے پر فائز ہے. عرفان اس کے اندر جگہ جگہ پر نظر آ رہا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ اس کے اندر موجود جتنے بھی ارکان ہیں وہ بندگی کے بلند مرتبے پر فائز تھے اور حقیقی معنی میں عارف تھے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اسی موضوع کو تسلسل دینے کے لیے ہم نے پھر انہی شخصیات کو دعوت دی ہے، جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب اور جناب مولانا نوید متحری صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کرنے کے لیے. پچھلے پروگرام میں ہماری جو بحث تھی وہ یہاں پر آ کر رکی تھی کہ بندگی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک اہم رکن ہے، اور یہ بندگی پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان میں مالکیت حقیقی کا احساس پیدا ہو جائے. راز بندگی کے اوپر گفتگو ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندگی جو ہے وہ انسان کو قرب الہی نصیب کرتی ہے. میں آج آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس قرب الہی سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا عام فہم جو ہے وہ بیان فرمائیے.
جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین. گزشتہ بحث میں بھی یہیں تک بات آئی تھی کہ راز بندگی قرب الہی ہے، اور مفصل بیان ہوا کہ بندگی کی دو قسمیں تھیں، بندگی سلوکی مد نظر تھی کہ جہاں انسان اپنے ارادے اور عمل میں اس بندگی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے کہ جو بندگی تکوینی ہے، جہاں اس کا پورا وجود، اس کے پورے ابعاد، اس کے تمام کے تمام امور مملوک الہی ہیں، وہاں مالکیت ہے تو فقط ذات الہی کی۔ اسی بندگی کا راز قرب الہی تھا جس کو بیان کیا گیا۔ قرب کیا ہے؟ قرب الہی سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرب کی جو معانی ہیں، جو قرب سے مراد لی جاتی ہے، کچھ ایسی معانی ہیں جو مد نظر نہیں ہیں، لہذا میں قرب کے حوالے سے جو دو تین معانی ہیں ان کو مطرح کروں گا، اور جو یہاں مد نظر ہے اسی کو ہم معین کرتے ہیں۔ قرب کی ایک معنی جو ہے وہ قرب زمانی اور مکانی مراد لی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کا ایک چیز کے نزدیک ہونا زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے۔ تو یہ ایک ایسا معنی ہے قرب کا جو یہاں اس مورد میں مد نظر نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ مادیات کے خصائص میں سے ہے اور خداوند متعال جسم
مادہ و مادیات سے منظر۔
دوسری معنی جو قرب کی مد نظر رکھی جاتی ہے وہ ہمارے اپنی دنیاوی زندگی میں، اجتماعات بشری میں ایک تشریفاتی معنی ہے کہ فلاں فلاں شخص کے قریب ہے مثلا،
یہ میرا بڑا قریبی ساتھی ہے،
تو یہ تشریفاتی اور اعتباری معنی بھی یہاں مد نظر نہیں ہے۔ ایک معنی قرب کا قرب وجودی ہے، جس کو اہل معرفت قرب وجودی سے تعبیر کرتے ہیں یا تکوینی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ قرب بھی مد نظر نہیں ہے، لیکن یہ قرب ہے کیا؟ قرب وجودی، یعنی یہ کہ خداوند متعال تمام موجودات کے نزدیک ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ ہوا معکم اینما کنتم، خداوند متعال آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں بھی ہوں، یا وہ آپ کی شعر کے حیات سے زیادہ نزدیک تر ہے، اور بہت ساری آیات جو اس طرح کے قرب کو بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ خداوند متعال تمام موجودات کے قریب ہے، کوئی فاصلہ خدا اور ان مخلوقات کے درمیان نہیں پایا جاتا۔ اور اس کا راز بھی وہی جو ہم نے بندگی کے درس میں بیان کیا تھا کہ کیونکہ مالک حقیقی ذات الہی ہے، تمام موجودات عبد محض الہی ہیں، فقر ذاتی ہے ان کے وجود میں، یہی وہ عنصر ہے جو اسی قرب کو بیان کر رہا ہے، اسی قرب کو تشکیل دے رہا ہے۔ خب یہ بھی ہمارا مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہاں پر بندگی اور عبودیت میں قرب سلوکی ہے، یعنی قرب الہی کے جو سلوکی ہے، یعنی جو ارادی ہے، وہ قرب کے جو انسان اپنے ایمان، اپنی تقویٰ، اپنے عمل صالح کے ذریعے
سفر طے کرتا ہے قرب کا۔
اور ہم نے کہا تھا کہ بندگی اور عبودیت یہ وہ مسیر ہے جہاں پر انسان جتنے بھی حجابات ہیں خود انسان اور خدا کے درمیان، ان حجابات کو برطرف کرتا ہے، اور پھر وہ حجابات ظلمانی ہوں یا حجابات نورانی ہوں، پھر کیونکہ قرب کے مراتب ہیں تو یہ اسی تکامل کی، استکمال کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہوا اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ جہاں قرب الہی کو اس انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اس مقام تک ہے کہ جہاں کمال انقطاع اس کو حاصل ہے۔ آئمہ کی مناجات میں بھی ہے یہ کہ جہاں تمام کے تمام حجابات رفع ہو جاتے ہیں، جہاں پر یہ انسان مشمول رحمت الہی قرار پاتا ہے، کہ قرآن مجید میں اس طرح کے قرب کو مقام اندیت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ یہ جو متقین ہیں، یہ جو افراد ہیں جو اپنے ارادے اور عمل کے ذریعے قرب الہی کی منازل کو طے کرتے ہیں، یہ اس مقام تک پہنچتے ہیں جو مقام اندیت ہے، یعنی وہ ایسی پاک جگہ کہ جو بارگاہ الہی کے محضر میں ہے۔ اور اسی مرتبے میں اگر آپ اہل معرفت کو دیکھیں تو وہ یہ تعبیرات رکھتے ہیں کہ انسان اس قرب الہی میں اس مقام تک پہنچتا ہے جو نہائی کمال ہے اس انسان کا، وہ قرب الہی ہے، اور یہ قرب الہی سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں یہ اپنے وجود کے اندر یعنی اتنی شدت ایجاد کرتا ہے انہی ایمان و عمل صالح کے ذریعے، اتنی وسعت ایجاد کرتا ہے کہ جتنے بھی اسماء حسنہ الہی ہیں ان کے وجود کے اندر ان اسماء کی تجلی کا زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، اور یہ مظہر الہی، مظہر اسماء الہی قرار پاتا ہے، اور پھر وہ احادیث قدسی بھی ہیں اس زمینے میں۔ تو لذا قرب الہی سے مراد ہمارے یہاں پر قرب معنوی ہے کہ انسان مقام اور منزلت کے اعتبار سے خداوند متعال کے قریب ہو، اور پھر یہاں پر مراتب ہیں، عظیم ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان مشمول رحمت الہی قرار پاتا ہے۔
اس تقسیم سے ایک، معذرت چاہوں گا موضوع کے ساتھ شاید مربوط نہ ہو لیکن ایک مناسبت آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی شہرہ کے زیادہ قریب ہوں، پھر توسل کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تکوینی قرب کے اندر اور سلوکی اور اختیاری قرب کے اندر جو ہے وہ خلط کر رہے ہوتے ہیں آ کر، کہ توسل کی جو ضرورت ہے ہماری خدا کے بارگاہ کے اندر اندر وہ کیا ہوتی ہے؟ یہی جو بندگی کے اندر پایا جاتا ہے اور انسان نے جو حاصل کرنا ہوتا ہے قرب الہی، وہ مد نظر ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے قرب الہی کے معنی کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اب صاحب ہماری بحث آگے چل کے تھوڑی بحث اس بندگی کے اندر جو ہے وہ ابتلا، بلا اور مصیبت کے حوالے سے ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑے اس فلسفہ ابتلا کو بیان کر دیجئے کہ انسان کیوں مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ اور حکمت کیا پائی جاتی ہے اس میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ آغا جان، آپ کے سوال کے جواب کی طرف انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو اس قرب کے بارے میں ایک آدھ نقطہ میں بھی دل چاہ رہا تھا کہ عرض کروں۔ آغا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرب کی وضاحت کی، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ قرب کے بارے میں اور زیادہ گفتگو کی جائے۔ آغا بھی بالکل بہت ہی گہرا ہے، اور خصوصیت سے جو آپ نے آخر میں سوال بھی مطرح کیا، بہت ہی خوبصورت سوال اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے جواب بھی دیا۔ میں چاہوں گا اس قرب الہی کو تھوڑا سا ایک عرفی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ قرب الہی کو ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ قرب الہی کیا ہے۔ جیسا کہ آغا نے بھی وضاحت کی، ہم جب چھوٹے سے تھے، بچپن میں جب اسکول جاتے تھے، تو ہمارے زمانے میں اساتید تختیاں دیتے تھے، ہم لوگ بھی تختی لے کر جاتے تھے، اس پر وہ الفابیٹ ہوتی تھی، الف با تا، اس طریقے سے۔ اور خصوصیت سے جو اچھے اساتید ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مثلاً اس تختی پر اوپر سے کچھ حروف لکھ کر دیتے تھے، اور شاگردوں کو کہتے تھے کہ آپ جائیں اور جس طریقے سے ہم نے لکھا ہے نیچے اسی طریقے سے لکھیں، ایک مرتبہ لکھیں، دوسری مرتبہ لکھیں، تیسری مرتبہ لکھیں، چوتھی مرتبہ لکھیں، تاکہ آپ لکھنا سیکھیں۔ اور استاد جو اچھے ہوتے تھے وہ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو جس طریقے سے میں نے لکھا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے لکھو، تمہارا لکھا ہوا جتنا زیادہ میری لکھائی کے قریب ہوگا سمجھنا کہ تمہارا لکھا ہوا اچھا ہے۔ وہاں پر ہم لوگ کیا کوشش کرتے تھے کہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ استاد کی لکھائی کی نقل کریں اور اسی طریقے سے حرف لکھیں جس طریقے سے استاد نے لکھا ہے، اور ہمارا حرف جتنا جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا اتنا زیادہ خوبصورت بنے گا۔ یہاں پر بھی ہم لفظ قرب استعمال کرتے ہیں کہ میری لکھائی جو میں لکھ رہا ہوں استاد کی لکھائی کے بالکل قریب جائے۔ قریب جائے سے وہاں پر کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ وہاں پر قریب جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس انداز سے استاد کا لکھا ہوا ہے اسی انداز سے میرا بھی ہو، جو صفتیں اس کے اندر ہیں اسی طریقے سے جو میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر بھی وہی صفتیں آ جائیں۔ تو یہاں سے قرب کا جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے عرفی طریقے سے بھی، عام زبان میں بھی، قرب یعنی کسی بھی چیز کے قریب جانا، یعنی اسی چیز کا رنگ اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا، بالکل وہی رنگ اپنے اندر لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ نے وضاحت بھی کی، آپ کے ایک جملے کی صرف توضیح دینے کے لیے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آغا نے بھی بیان کیا یہ قرب مکانی تو نہیں ہے، ہم لوگوں نے خدا کا عام طور پر ایسے تاثر بنایا ہوا ہے کہ سات آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، پتہ نہیں کون سی اوپر والی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ خوب، خدا کا تصور تو یہ نہیں ہے، خدا نے قرآن میں جو تصور دیا ہے وہ دور خدا کا تصور نہیں ہے، قریب خدا کا تصور ہے، بالکل جو خدا شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ اب وہ قریب ہے میرے، میں نے اس کے قریب جانا ہے، میں نے اس کے قریب جانا ہے، یعنی اس کے اسماء و صفات کا رنگ اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے اسماء و صفات کو اپنے وجود کے اندر ڈھالنا ہے، کہ خود کے قرب الہی یہی وہ منزل آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آتا ہوں میں اسی بات کی طرف جو سوال بھی آپ نے مطرح کیا۔ انسان کا خدا کے ساتھ دو طرح کا رابطہ ہے، ایک رابطہ کہ جس کو اہل معرفت قرب وریدی کے ساتھ کہتے ہیں،
اور ایک رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ وسائل اور اسباب والا رابطہ ہے. ایک رابطہ یہ کہ انسان, ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اچانک سے یوں بس ایسے دنیا میں پیدا ہو گیا, حالانکہ قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام نے جو تصور تخلیق کا دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اچانک سے ادھر اس دنیا کے اندر ایک بندے کو پیدا کر دیا, ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑے مراحل طے کر کے آ رہا ہے, طے کر کے آ رہا ہے, جیسے جیسے مراحل طے کرتا ہے کرتا ہے پھر آ کے جا کر اس عالم میں پہنچتا ہے, اس جگہ پر پہنچتا ہے. ان من شیء الا وعندنا خزائن, کہ دیکھیے ان خزائن سے اتر کے اتر کے اتر کے اتر کے وما ننزلہ الا بقدر معلوم, کہ یہاں پر پہنچتا ہے. تو اب یہ بندہ جو یہاں پر پہنچا ہے, ایک تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ مختلف عوالم کو طے کرتا آیا طے کرتا آیا طے کرتا آیا طے کرتا آیا اس انزل عوالم میں, نیچے والے ترین عالم میں پہنچا. اب یہ بندہ جیسے کہ عالم معرفت بیان بھی کرتے ہیں کہ پھر یہ بندہ یہاں سے چلتا ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تا ان کے خدا تک پہنچتا ہے, کہ قرآن مجید میں معاد کا جو تصور ہے وہ بنیادی طریقے سے یہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یا و الیہ تصیر الامور, یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ, کہ اس طریقے سے اس نے جانا. ایک تو یہ ہے کہ ان تمام عوالم کو پھر اس نے طے کرنا ہے طے کرنا ہے طے کرنا ہے طے کرنا ہے تا ان کے جا کر خدا تک پہنچنا ہے, یہ ایک مسیر ہے جو ان اسباب کو بھی طے کر رہا ہے, ان اسباب والا مسیر ہے. دوسرا یہ کہ ہر مخلوق کے ساتھ خدا کا ایک ارتباط ہے, لِکُلِّن وِجْهَتُن هُوَ مُوَلِّيهَا, جو بھی بندہ ہے جو بھی ذرہ ذرہ ہے اس کا ایک خاص رخ خدا کی طرف ہے, کہ جس کو ہم لوگ قرب وریدی کے ساتھ بھی کہتے ہیں. تو اب یہ بھی جیسے آپ نے بھی اس سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ایک مرتبہ انسان اس جذبے کے عالم تک پہنچ جاتا ہے کہ فوراً اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے, اپنے اس قرب وریدی والے ارتباط کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ فوراً خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے, کہ پھر یہاں پر اس کو واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی, حتیٰ درمیان میں واسطہ بھی آتا ہے تو اس واسطے کو ہٹا دیتا ہے, کہتا ہے کہ چلے جاؤ. تو وہی جو حضرت ابراہیم واقعہ ہے کہ وہ بیچ میں آتا ہے, اللہ کا حاجت ہو, جبرائیل آ کر کہتا ہے کہ کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے, حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, جس سے ضرورت ہے وہ تو نہیں ہے اور جس کی طرف میں جا رہا ہوں وہ خود دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم اس قرب وریدی والے ارتباط کو اتنا قوی کر چکے ہیں کہ اب اس کو درمیان کے واسطے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. لیکن عام طور پر ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ ایسے ہیں کہ اس قرب وریدی والے ارتباط سے نسبتاً غافل ہوتے ہیں, وہ ہمارا اتنا قوی نہیں ہوتا, لہذا ہم نے آہستہ آہستہ یہ سلوک کرنا ہوتا ہے, یہ وسائل ہیں یہ اسباب ہیں یہ ارتباطات ہیں, ان کو طے کرنا ہے طے کرنا ہے تا ان کے خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. اور یہیں سے وہ سوال جو آپ نے بھی کیا اس کا میں اجمالی جواب دے دوں, یہیں سے بلا ابتلا مصیبت کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ بندہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ان منازل کو طے کرے, قرب کی منزلت تک پہنچے. ایک طرف سے جیسے یہ بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا کے جو ارتباطات ہیں, بالاخر ایک لحاظ سے دیکھا جائے انسان اسی عالم طبیعت سے ایک لحاظ سے جنم پاتا ہے, اسی عالم عنصریات سے جنم پاتا ہے, اسی عالم مادہ سے جنم پاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی تاثیرات ہیں, یہ تاثیرات انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. جیسے انسان کا اس مادیات کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو یہ تعلق انسان کو ادھر کھینچتا ہے, کہ بعض لوگ ایسے ہیں بھی قرآن مجید جن کے لیے کہتا ہے اخلد الی الارض, یا قرآن مجید کسی اور مقام پر کہتا ہے کہ اثاقلت من الارض, تم لوگ زمین کے ساتھ مادیات کے ساتھ بالکل چپک چکے ہو. اب اس مرحلے میں ایک ایسے لطف الہی کی ضرورت ہے کہ جو لطف الہی انسان کو اس مادیات کی قیودات سے باہر نکالے, یہ لطف الہی جو اس کو ان تعلقات سے باہر نکالے, یہ بندہ جو اس دنیا کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یہ بندہ جو اس دنیا کی طرف جا رہا ہے، مسلسل ان خواہشات کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیاوی تعلقات اس کو چھوڑتے نہیں، ہر وقت اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسے میں خداوند متعال کی جانب سے ایک ایسے خصوصی لطف کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو لطف الہی اس کو ان تعلقات سے توڑے، ان تعلقات سے اس کو جدا کرے. اور مصیبت اور ابتلا یہ کام کرتی ہے کہ مصیبت، مشکلات، ابتلا، ہم اپنی عام سی نارمل سی زندگی میں بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. جب میں بالکل ہر لحاظ سے بالکل فارغ ہوتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی، ہر لحاظ سے میں سیٹ ہوتا ہوں، تو میں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی میں مصیبتوں میں گھر جاتا ہوں، مشکلات میں آتا ہوں، مختلف چیزوں میں گھرتا ہوں، تو آہستہ آہستہ یہ والا میرا جو جنبہ ہے، مادیات والا جنبہ، ارتباطات والا جنبہ، ادھر جو میرے تعلقات ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان مکمل طور پر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کہ سب سے بڑا فلسفہ، اور یہی شاید ہے کہ ہمارے اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے کہ جس باب کے اندر یہ نقل ہوا ہے آئمہ اطہار سے کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الاولیاء یا اوصیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ بلائیں انبیاء کے لیے، پھر اولیاء اور اوصیاء الہی کے لیے، پھر جو جو ان کے رنگ میں زیادہ رنگتا جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مصیبت ہے. تو ایک بلا کا فلسفہ جس پر ہم لوگ رک سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال ان مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، ان بلاؤں کے اندر مبتلا کرتا ہے، تاکہ انسان کے یہ والے دنیاوی تعلقات ختم ہوں. دنیاوی تعلقات ختم ہوں گے تو انسان ارتقاء پیدا کرے گا. انسان ارتقاء پیدا کرے گا یعنی کیا؟ یعنی اپنے وجود کے اندر اتنی وسعت پیدا کرتا جائے گا کہ اس کے اندر خداوند منان کے وہ اسماء حسنہ جلوہ گر ہوتے ہیں، وسعت پیدا ہوتی ہے. اور ایک جملہ میں یہاں پر کہوں گا، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو روایات میں کہا گیا ہے کہ خدا کبھی کبھار مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان کے درجے کو اوپر لے کر آئے. اس کا ہم ایک مرتبہ ایک عامیانہ مانا کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی. حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ پر درست، لیکن ان روایات کا ایک اور عرفانی اور دقیق معنی بھی کر سکتا ہے. وہ یہ کہ نہ فقط یہ کہ قیامت کے دن تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، نہ فقط یہ کہ قیامت کے دن خدا تجھے زیادہ جنت کا حصہ دے دے گا، بلکہ نہ، اس دنیا کے اندر تیرے وجود کے اندر ارتقا آتا ہے، تیرے وجود کے اندر وسعت آتی ہے. اور یہی راز ہے کہ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو بھی جو سب سے بڑا منصب دینا تھا اس کو اسی ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پھر کہا انی جاعلک للناس اماما.
جی بہت شکریہ، انتہائی خوبصورتی سے فلسفہ ابتلا، یعنی ایک فلسفہ جو ہے بہت اور انتہائی اہم فلسفہ ہے یہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فطرت توحیدی پر پیدا ہوا ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ فطرت انسان جو ہے اس شیشے کی مانند ہے، یہ اسباب اور مادیات اس کے اوپر گرد ڈال دیتے ہیں، یہ ابتلا، مصیبتیں، بلا، یہ آ کر اس گرد کو جھاڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ آئینہ اسماء الہی کا جو ہے وہ مظہر بن جاتا ہے، یہیں سے پھر وہ ظہور پیدا کرتے ہیں اس آئینے کے ذریعے. بہت شکریہ آغا. آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نے جو گفتگو کی تھی قرب الہی کے اندر، اس کا معنی جو ہے وہ بیان کیا، اور آغا صاحب نے بہت خوبصورتی سے ابتلا کے فلسفے اور اس کو بیان کیا ہے. اب اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ بلا، مصیبت اور قرب الہی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگرچہ تھوڑا سا واضح ہو گیا، لیکن مزید جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں.
جی، جو فلسفہ آغا نے بیان کیا اسی فلسفے سے یہ بات کس حد تک واضح ہوئی. میں ایک اور فلسفے کی طرف بھی اشارہ کر کے اسی نقطے کو اور لے کے آؤں اس بات کی طرف کہ جہاں تک ابتلا انسان کے لیے اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ جتنے بھی تعلقات دنیاوی ہیں اور جو حجابات آ چکے ہیں اس کو یہ برطرف کرتا ہے اور انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہوتی ہے جیسے آغا نے بیان کیا، اور اسی طرح وہ متوجہ ہوتا ہے اپنی اس حقیقت کی طرف، اپنے ان عوالم کی طرف، اور پھر خداوند متعال کی طرف. یہ خود ایک مورد تھا اسی قرب الہی کا. لیکن ابتلا کے جو فلسفے ہیں ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ بلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر کچھ قابلیتیں ہیں، کچھ استعداد ہیں جو خدا نے متعالی نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ خوب، یہ ابتلا کیا کام کرتی ہے؟ انہی انسان کے اندر موجود ان قابلیتوں کی پرورش کرتی ہے۔ ہم علمی اصطلاح میں اگر ہم کہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلسفی انداز میں کہ ایک چیز، ایک کمال جب مرحلے قوت میں ہوتا ہے تو وہ نکھر کر جب سامنے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب یہ بالفعل ہو گیا۔ تو انسان کے وجود کے اندر جو استعداد ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ ابتلا کا ایک فلسفہ، کیونکہ جیسے آغا نے بیان کیا کہ اسباب متعدد ہیں، عادی اسباب بھی ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، ایک سبب یہ ابتلا ہے۔ تو ابتلا کیا کرتی ہے؟ انہی استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرتی ہے، نکھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ بندہ ہے کون۔ اور اس کا اگر تطبیق کیا جائے عاشورہ کے مرحلے میں، جیسے انشاءاللہ آگے اس مراحل میں آئے گا، تو بہت ہی خوبصورت نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو لذا یہ انسان کی جب صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، یا مثلا قرآن مجید میں اس کو تمحیص سے بھی بیان کیا گیا ہے بعض آیات میں، کہ تمحیص یعنی کیا؟ یعنی خالص بنانا، یعنی ان استعدادات کو فعلیت میں تبدیل کرنا، ان کو نکھارنا اور پھر اس کو اور خالص بنانا۔ یہ اس طرح جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ فولاد کو آگ کی جب بھٹی میں جب ڈالا جاتا ہے کورے میں، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور مستحکم بنے، استحکام، خالصیت پیدا ہو اس میں۔ یا اس کی ایک اور مثال بڑی خوبصورت انداز سے دیتے ہیں بعض، کہ اس کی مثال اس باغبان کی طرح ہے جو ایک دانے گندم کو زمین میں کاشت کرتا ہے، تو اب یہ دانہ جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ خوشے گندم میں تبدیل ہو، جب وہ آیا اس زمین کے اندر، کتنے مصائب اس نے جھیلے، شدت گرما، شدت سرما، اور بہت سارے جو اس کے اپنے طبیعی جو مواہب ہیں ان کو جو آپ نظر میں رکھیں گے تو یہ مراحل طے کرتا ہوا اپنے لائق کمال تک پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابتلا بھی انسان کی ان صلاحیتوں کو نکھار کر، اس کو خالص تر کر کے ان مراحل تک پہنچاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نمونہ میں سریع گزر جاؤں، ٹائم چونکہ کم ہے، کہ اگر اسی کو تطبیق کریں آپ عاشورہ کے کرداروں پر، تو بہت سارے کردار ہیں جو اس کا نمونہ بن رہے ہیں، لیکن جناب حر کو اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے آغا نے بیان کیا، کبھی کبھی خداوند متعال کچھ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ یہ اسباب شب قدر کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی یہ مسیر جو طولانی مسیر ہے اس کو کوتاہ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ تو اسی جناب حر کے لیے عاشورہ کی یہ بلا، جو بلائے حجت الہی ہے، یعنی جس سے حجت خدا کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ بعض اہل دل کہتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ضیافت ہے۔ درست؟ یعنی کیا ضیافت ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسی بلا کے ذریعے وہ جو کمالات سید الشہداء ہیں وہ ظاہر ہونے، نہ یہ کہ امام کمال تک پہنچنے ہیں، کمال ہے امام کے پاس، اس بندگی کا ظہور ہے، لیکن امام حسین کے علاوہ باقی جتنے دیگر افراد ہیں ان کے لیے یہ سفرہ سلوک ہے۔ تو لہٰذا اچھا، یہ ایک ایسا سفرہ سلوک ہے، جب جناب حر داخل ہوتے ہیں اس سفرے کے اندر، تو دیکھیں بہت ہی آسانی اور جلدی سے کوتاہ مسیر کے ذریعے اس کمال تک پہنچتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس شہادت کے وقت امام علیہ السلام جو جملات جاری کرتے ہیں ان کے لیے کہ انت الحر کما سمت کا امک، اور آگے فرماتے ہیں کہ انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخرہ۔ اور آپ مستعذر ہیں کہ عرفان کے اندر خود حریت ایک یعنی ایک معرفت کا باب ہے، کہ یہ انسان کو جب حر سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ حر یعنی کیا؟ امام کہہ رہے ہیں، حجت خدا کہہ رہے ہیں جناب حر کو، یہ کہ انت الحر تو تھا پہلے سے، نام کے اعتبار سے تو وہ پہلے سے حر تھا، امام کہہ رہے ہیں کہ انت الحر،
یہ اس مقام اور منزلت کی طرف اشارہ
یعنی
کر رہے ہیں،
امام اس کے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں جس مقام تک یہ پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حریت ہے۔ حریت یعنی کیا؟ حریت یعنی اس کا ادنا سا مرتبہ عرفان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان شہوات سے، انسان دنیاوی علائق سے، آغا نے بیان کیا کہ بلا کا کام کیا ہے کہ انسان کو ان علائق سے دور کر دے، حریت، یہ ان علائق سے دور ہو گئے۔ ادنا وسطی اس کا مرتبہ کیا ہے حریت کا؟ یعنی انسان اپنے ارادے کو جب حق کے ارادے میں فانی کر دیتا ہے، وہی بندگی، وہی عبودیت، کہ جہاں انسان اپنے ارادے اور عمل میں فقط ذات الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا وسطی مرتبہ ہے۔ اور آخری مرتبہ جو حریت کا بعض بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں تمام انوار الہی اس کے وجود کے اندر متجلی ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں جناب حر پہنچ رہے ہیں، اور کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اسی ابتلا، اسی بلا کے ذریعے۔
جی بہت شکریہ، انتہائی خوبصورتی سے آپ نے
اس بلا مصیبت اور اس کے جو ہے مصداق کے اوپر گفتگو کی، اور جناب حر کو آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کے کردار کو بیان کیا ہے. آغا صاحب، میں اسی سوال ہی کو پوچھنا چاہوں گا آپ سے بھی کہ یہ جو قرب الہی کی گفتگو ہوئی ہے، بلا و ابتلا کی گفتگو یہ ہے، جیسا کہ آغا نے جناب حر کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ بھی بعض نمونے ملتے ہیں کربلا میں کہ جس کے اندر یہ قرب الہی بھی نظر آ رہا ہے، بلا و ابتلا کے ذریعے یہ حدود و قیود سے باہر بھی نکل رہے ہیں، وہ سلوکی سفر جو ہے اختیاری وہ طے کر رہے ہیں، ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا.
بالکل آغا، بہت ہی خوبصورت آغا نے بھی جو دوسرے فلسفے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بلا اور ابتلا کا ایک اور فلسفہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی استعداد ملکے کی شکل میں ہیں، لیکن یہ امتحان، یہ بلا سبب بنتا ہے کہ وہ نکھر کے سامنے آ جائے، جیسا کہ آغا نے توضیح بھی دی. اور یہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کر میں اس نمونے کی طرف بھی آؤں، شاید یہی راز ہے اس نقطے کا کہ جب آغاز ہوتا ہے نہضت عاشورا کا، سید الشہداء جب اس قیام کربلا کا آغاز کرتے ہیں، تو جیسا کہ مقاتل میں بھی ہے اور روایات کے اندر بھی ہے کہ سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آتے ہیں، اور وہاں پر اس حالت منامیہ میں، کہ میں اس کو خواب کے ساتھ زیادہ تعبیر نہیں کر رہا، کہ آپ خود بھی مستعذر رہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پر لطف رکھتا ہے، کہ حالت منامیہ یعنی خواب نما حالت،
لیکن خواب نہیں ہے،
لیکن خواب نہیں ہے، حقیقت ہے اپنی جگہ پر. اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف ہوتے ہیں، اور وہاں پر سید الشہداء یہ جملات کہتے ہیں کہ نانا مجھے آپ اپنے پاس رکھیں، میں نے واپس نہیں جانا، میں واپس نہیں جانا چاہ رہا. لیکن یہاں پر وہ ایک تاریخی جملہ جو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء کو فرماتے ہیں، کہ جس جملے کو بعض مقامات پر امام حسین نے بعد میں بھی نقل کیا ہے، کہ مکہ کے اندر جب ابن عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر جیسی شخصیات نے امام حسین علیہ السلام کو روکنا چاہا، تو اس جملے کی طرف استناد کیا، مولا نے اس جملے کی طرف بات کو پلٹایا، کہ وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ میرے بیٹے حسین، خداوند متعال نے تمہارے کچھ خاص درجات مقرر کیے، ان درجات تک پہنچنے کا مسیر کربلا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جب تک یہ کربلا کے مصائب، یہ کربلا کا مسیر، یہ کربلا کا راستہ، یہ کربلا کی مصیبتیں طے نہیں کی جائیں گی، تو وہ جو مقامات ابھی استعداد اور لیاقت کی شکل میں، وہ نکھر کے سامنے نہیں آئیں گے، ان کو نکھر کے سامنے آنا ہے. واقعاً اس دید کے ساتھ اگر دیکھیں، اس عرفانی دید کے ساتھ دیکھیں، تو کربلا ایک واقعاً مارا ہی تو اللہ جمیلہ، جو پہلے دن بھی عرض کیا تھا، واقعاً کربلا سراسر حسن ہے، کربلا سراسر جمال ہے. واقعاً اس نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے کہ اگر کربلا نہ ہو تو ایسے کردار نکھر کر کیسے سامنے آئے. البتہ اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جبر کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو خرابی کر رہا ہے وہ اپنے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے، وہ بدبخت ہے، وہ ملعون ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر اوپر سے ایک نگاہ کر کے دیکھی جائے تو یہاں پر یہ کربلا کا میدان ہی باعث بن رہا ہے کہ یہ مختلف کردار ایسے نکھر کے سامنے.
جی ہاں، بالکل آپ کی تائید میں، اگر کربلا نہ ہوتا تو حر کی شخصیت نہ
ہوتی. سبحان
اللہ، یہ صبر خود ارادی ہے،
بالکل ارادی
ہے یہ یہاں پر، اور یہی سبب ہے کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کربلا کے اندر یہ جتنے بھی کردار ہیں کربلا کے، وہ کربلا کے اندر ان مصائب کو، ان مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، جھیلتے ہیں، جھیلتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یہ حجابات، پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، ہٹنا شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ، وہ جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بعض روایات کے مطابق لم یبلغ الحلم، ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، کہ میرا مقصود حضرت قاسم ہے، کہ بعض کے مطابق ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن اس طرف کی اتنی شدت ہے، یہ قرب الہی کی اتنی شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ جب شب عاشور، تمام شہداء کے نام لیے جا رہے ہیں، نام لیے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں، کیا میرا نام نہیں ہے؟ ایسے مرحلے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کو روک کے خود اس کے اندر وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو اشتیاق ہے اس قرب الہی کا، اس کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے حسین ابن علی سوال کرتے ہیں کہ کیف الموت عندہ، میرے بیٹے تم موت کو کیسے سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی فقط کربلا میں نظر آتا ہے کہ یعنی اتنا چھوٹا سا بچہ یہ تاریخی جملہ کہے کہ احلا من الاسا، خوب شہد سے زیادہ شیرین. خوب یہ کیا ہے؟
یہ عرفان کی وہ بلند، عرفان کی وہ بلندی ہے، اوج ہے کہ جہاں پر موت جیسی چیز جو ہے وہ شہد،
بالکل شہد سے زیادہ. اور یہی سبب ہے کہ اسی لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، دو منٹ میں آپ سے لوں گا بھی سے، شہزاد قاسم کی جو شخصیت ہے جو اس درجے پر پہنچا ہوا ہے، واقعا جو بندہ کہے نا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور یہی چیز باہر روز عاشور ہمیں کربلا کے دن میں نظر بھی آتی ہے. کچھ ایسی اختصاصی چیزیں ہیں، کچھ ایسے امتیازات ہیں جو مخصوص ہیں اس شخصیت کے ساتھ. مثلا ان من جملہ ان امتیازات میں سے ایک امتیاز ہم لوگ سب پڑھتے بھی ہیں، مقتل کا درد انگیز ترین مرحلہ، کہ جب عاشور، جب عاشور کا دن جب ڈھلتا ہے تو وہاں پر لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے، درد انگیز ترین، بالکل سخت ترین. سید الشہداء، اور یہ بھی خود مقاتل نے بھی لکھا ہے اور عربوں کی تاریخ کو بھی پتہ چلتا ہے، یہ ان لوگوں کی شدت شقاوت ہے. جیسے کربلا کے اندر حسین ابن علی اپنے کرداروں کی سعادت کو نکھار کے سامنے لے کر آ رہا ہے، اسی طریقے سے شقاوت بھی نکھر کے سامنے آ رہی ہے، بالکل اپنے اوج پر پہنچ رہی ہے. اور عرب میں جو بندہ سب سے زیادہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، اس کی دشمنی کا ظہور اس طریقے سے ہوتا، پامال کرتا تھا، سخت ترین مرحلہ تھا. لیکن حضرت قاسم کی شخصیت وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے شہید ہونے کے بعد ان کے لاشے کو پامال کیا گیا. بعض مقاتل کے اعتبار سے قاسم وہ شخصیت ہیں جو ابھی اسی دنیا کے اندر موجود تھے کہ اس کو پامال کیا جاتا ہے، ابھی روح اس عنصری قفس سے باہر نہیں نکلی. یہ اتنی شدید ترین مصیبت. اور یہی ہے کہ بعض امتیازات جو ہمیں نظر آتے ہیں شہزاد قاسم کے بارے میں، شاید کربلا کے شہداء میں یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو میدان میں گئے تو زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی،
خود سائز کی زرہ تھی بھی نہیں،
تھی بھی نہیں، اتنے چھوٹے تھے، اور اپنے سر پہ خود بھی نہیں پہنا ہوا. اور یہی وہ شاید سبب ہے کہ سید الشہداء سے ایسے جملات نہیں ملتے. کہتے ہیں کہ جس کی اتنی صراحت کے ساتھ سید الشہداء نے صراحت کی ہو، دوسروں کے لاشوں پر بھی پہنچے لیکن وہاں پر اتنی صراحت نہیں کی، لیکن جیسے حضرت قاسم کے لاش پر پہنچے تو کہا عز علی امی، بہت زیادہ سخت ہے حسین ابن علی کے لیے، بہت زیادہ سخت. اور یہ کس چیز کا جلوہ ہے؟ اگر اس عرفانی دید کے ساتھ دیکھا جائے، یہ اسی کا جلوہ ہے، احلا من الاسا. یہ ان تمام مراحل کو طے کرتا ہے، طے کرتا ہے، اس مرحلے تک پہنچتا ہے. یہ کربلا اسی طریقے سے جلوہ،
اور یہ پھر نمونہ عمل بنتی ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، الگو بنتے ہیں، درس بنتا ہے اس میں. ایک طرف سے ہمارے پاس جو ہے وہ حر کی شخصیت ہے، کہ ایک طرف جناب قاسم علیہ السلام کی شخصیت ہے. شکر گزار ہیں آپ کے تشریف لائے، اس موضوع پر گفتگو کی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بعض عاشورہ کے اور کربلا کے عرفانی پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، اور اس میں فلسفہ ابتلا، بلا اور مصیبت پر گفتگو ہی، اور انتہائی خوبصورتی سے فقط دو شخصیات کو مصداق کے طور پر بیان کیا کہ ان کی زندگی کے اندر کس طریقے سے بعض عرفانی پہلو موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، اور ان کی زندگیوں پر حاکم اصولوں کو، اگر اس عرفانی معرفت کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو ہم بھی کربلائی ہو سکتے ہیں. خداوند متعال سے دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انت اخي يا حسين انت اخي يا حسين انت اخي يا حسين تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے قتل کی بے بسی میں زینب کی یہ دوہائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے ٹکڑے ہیں اتنے شے کے پہچاننے نہ پائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے انت اخی یا حسین انت اخی بابا نے لے کے تجھ کو سجدے کیے ہیں کتنے نانا نے اس گلے کے بوسے لیے ہیں کتنے تیرے ستم یہ تجھ کو جاننے کو بھائی اماں کو میں ہوں لائی یا تو ہی میرا بھائی ہے انت اخی یا حسین انت اخی یا حسین انت اخی پسلیاں میں گننے نہیں ہوں بھائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے انت اخی یا حسین انت اخی یا حسین انت اخی گردن کٹی ہے خونے کیا پیاس ہے بجھائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے انت اخی یا حسین انت اخی یا حسین انت اخی چیخ
ہے میں نے پانی پیا نہیں ہے بھائی یہ دیکھو میرے سر پر رضا نہیں ہے سر پر رضا نہیں ہے بے گور پہ کفن ہو چادر نہیں ملائی تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی حسین انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے
مشکل نواسی یا مصطفیٰ مدد ہو بھائی کی ہے یہ میت یا مجتبا مدد ہو بیٹی کا سر کھلا ہے یا فاطمہ مدد ہو پر حال ہے یاد کر رہی ہے زینب کی بے رضائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی حسین انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو میرا بھائی ہے تو میرا بھائی ہے
آنکھیں لہو ہے میری ہر سوت تیرگی ہے صدمے نے بھائی تیرے بینائی چھین لی ہے پیاس بھی باقی گرد مقتل میں لٹ گئی ہے اماں کی سب کمائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی حسین انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے
کیا وقت نرا گزری ہر سو پڑے ہیں پاتھر کچلے ہوئے ہیں بازو ہائے تیرا مقدر خون بھی بہ رہا ہے خنجر اس لاش پر مجھے تو خوشبو لہو کھلائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی حسین انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے
دل سے نکل سکے گا اسرار کا غم کبھی نہ اکبر کے زخم سے ہے زخمی تمہارا سینہ
سکینہ کیا وہ کرے گی بھیا ہے اس کو نیند آئی کیا تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا بھائی ہے
تاریک شب قمر ہے خیمے
اندھیرا اور اس طرف ترائی کیا تو ہی میرا بھائی ہے
انت اخی حسین انت اخی حسین انت اخی حسین تو ہی میرا بھائی ہے تو میرا بھائی ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے.